السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے معاون نائب وزیر خارجہ تھامس شینن نے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں کی بلا اجازت نقل و حرکت محدود کرنے کی تصدیق کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود امریکی سفیروں پر پاکستانی حکومت کی جانب سے لگائی گئی اسی قسم کی پابندی کے جواب میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے. تاہم سفارتکاری میں اس طرح کے اقدامات معمول کی بات ہیں. بھارت کی وزارت داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI سکھ نوجوانوں کو پاکستان میں اپنے مراکز میں دہشت گردی کی تربیت دے رہی ہے تاکہ وہ بھارت میں دہشت گرد کاروائیاں کر سکیں. کراچی میں ایک 7 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کے خلاف شروع ہو جانے والے پرتشدد مظاہروں میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے. اور بھارت میں جہاں گزشتہ کچھ عرصے سے خواتین پر جنسی حملوں کے کئی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، ریاست اتر پردیش میں ایک تازہ ترین واقعے میں ایک 8 سالہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا ہے. اور دوسری عالمی خبروں میں، امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ روس نے بین الاقوامی نگراں کمپنی کو شام میں کیمیائی حملوں کے مشتبہ حملوں کی تحقیقات کو روکنے کی کوشش کی ہے اور ماہرین کے کام کو زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے. روس نے امریکہ اور برطانیہ کے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ روسی پشت پناہی والے ہیکرز نے امریکی اور برطانوی کمپنیوں، حکومتی اداروں اور ڈھانچوں پر سائبر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے. میانمار کے صدر ون منٹ نے منگل کے روز 8,500 قیدیوں کی معافی کا حکم جاری کیا ہے. اور امریکی محکمہ تجارت نے ان امریکی کمپنیوں پر 7 سال کی پابندی عائد کر دی ہے جو امریکی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چین کی ٹیلی کام کمپنی ZTE کارپوریشن کو پرزے بیچ رہی تھی. اور جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے آج امریکہ کے دورے پر یہاں پہنچ رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریاست فلوریڈا میں اپنی رہائش گاہ پر ان کا استقبال کریں گے. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل کچھ لمحے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وفاقی وزیر مملکت برائے خزانہ رانا محمد افضل نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کے اعتراض کے باوجود حکومت نئے مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ پیش کرے گی. اس بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ان کی؟
جی، موجودہ حکومت جو اپنی مدت آئندہ چند ہفتوں میں مکمل کرنے جا رہی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرے گی، اور اس سلسلے میں تیاری بھی جاری ہے. لیکن حزب مخالف کی جو جماعتیں ہیں، ان کا خاص طور پر جو تحریک انصاف ہے، اس کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب حکومت اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے اور جولائی میں آئندہ انتخابات بھی ہونے ہیں، تو یہ حق اس آئندہ آنے والی حکومت کو ہونا چاہیے کہ وہ مالی سال کا بجٹ پیش کرے، نہ کہ ایک ایسی حکومت جو کہ اپنی مدت مکمل کرنے جا رہی ہے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اس بارے میں یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر حکومت یہ بجٹ پاس کرے گی یا پیش کرے گی تو پھر اس کی مخالفت کی جائے گی. انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا، جہاں ان کی جماعت کی حکومت ہے، وہاں وہ آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش نہیں کریں گے، اور یہ حق اس نئی حکومت کو دیا جائے گا جو کہ صوبے میں برسر اقتدار آئے گی. تاہم حکمران جماعت اور پاکستان کے وزیر مملکت برائے خزانہ رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن کے جو یہ تحفظات ہیں، یہ سیاسی نوعیت کے ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بجٹ سے متعلق جو تجاویز یا اعداد و شمار ہیں، وہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ان کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اس پر کوئی اعتراض ہوا تو وہ بھی دور کیا جائے گا. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ واضح کیا کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ضرور پیش کیا جائے گا.
تو اگر یہ بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تو کیا اس کے اثرات پڑیں گے مالی معاملات پر حکومت کے؟
جو موجودہ حکومت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر بجٹ پیش نہ کیا گیا تو یہ غیر ذمہ داری ہوگی اور ملک کو کوئی اکنامک ڈائریکشن یا اقتصادی کوئی راہ ہے وہ دیے بغیر ہی ایک حکومت اس ملک کے اقتدار سے الگ ہو جائے گی اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد. اور آئندہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی وہ جیسے ہی اقتدار سنبھالے گی تو اس کا سب سے پہلے جو بڑا چیلنج ہوگا وہ بجٹ کی تیاری اور ملک کی معاشی صورتحال سے نمٹنا ہوگا. اس لیے موجودہ حکومت اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک راہ متعین کرنا چاہتی ہے, کیونکہ پاکستان کی اس حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو شرح نمو ہے وہ 5% سے زیادہ کی شرح سے بڑی ہے اور اس سال لگ بھگ 6% ہوگی کیونکہ پچھلے 10 سالوں کے دوران سب سے زیادہ ہے. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان مالی پالیسیوں کا تسلسل رہے اور جو بھی آئندہ آنے والی حکومت ہو اگر وہ چاہے تو انہی کو جاری رکھے یا ان میں بدل کر لے.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ محمد اشتیاق تھے اسلام آباد سے جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اب کچھ مزید خبریں. خواجہ سراؤں کے لیے ایکسپلورنگ فیوچر فاؤنڈیشن کے نام سے اپنی نوعیت کا پہلا اسکول پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے علاقے 123Q ماڈل ٹاؤن میں کھل گیا ہے. اسکول بنانے والوں میں ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ماہر, ایک مارکیٹنگ مینیجر اور ایک ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کا زیر تعلیم طالب علم شامل ہیں. ای ایف ایف کے اخراجات تینوں افراد اپنے گھر والوں کی مدد سے مل کر برداشت کر رہے ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کم عمر گھریلو ملازموں پر تشدد کے مقدمے میں نامزد سابق ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ ماہین ظفر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1-1 سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے. طیبہ پر تشدد سے متعلق خبریں دسمبر سن 2016 میں منظر عام پر آئی تھیں, جس کے بعد سے ذیلی عدالت کے سابق جج اور ان کی اہلیہ کو عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا. اسلام آباد پولیس نے طیبہ نامی کم سن گھریلو ملازمہ کو راجہ خرم علی خان کے گھر سے زخمی حالت میں برامد کیا تھا. بھارت کی وزارت داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI سکھ نوجوانوں کو پاکستان میں اپنے مراکز میں دہشت گردی کی تربیت دے رہی ہے تاکہ وہ بھارت میں دہشت گرد کاروائیاں کر سکیں. سینئر اہلکاروں کے مطابق ISI بھارتی پنجاب میں سکھ دہشت گردی کو زندہ کرنا چاہتی ہے. انہوں نے یہ بات پارلیمنٹری کمیٹی آن اسٹیٹمنٹس کے گوش گزار کی, جس کے سربراہ سینئر بی جے پی لیڈر مرلی منوہر جوشی ہیں. کمیٹی کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہمیں موصول ہوئی ہے نئی دہلی سے, جو ہم کچھ دیر میں پیش کریں گے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ روس نے بین الاقوامی نگران کمپنی کو شام میں کیمیائی حملوں کے مشتبہ حملوں کی تحقیقات کو روکنے کی کوشش کی ہے اور ماہرین کے کام کرنے کو زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان خاتون حیدر ناورٹ نے الحرہ ٹیلی ویژن کو بتایا کہ وہ شاید اس لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس تنظیم کا جائزہ لینے میں جتنی دیر لگے گی اتنا ہی زیادہ وہ اجزاء وہ کیمیا وہاں سے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کرنے والی عالمی تنظیم کے تفتیش کار ہفتے کو شام پہنچ گئے تھے, لیکن وہ ابھی تک دوما میں اپنا کام شروع نہیں کر سکے ہیں. روس کے ایک عہدیدار نے کہا کہ OPCW کی ٹیم بدھ کے روز اپنا کام شروع کرے گی. روس نے امریکہ اور برطانیہ کے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ روسی پشت پناہی والے ہیکرز نے امریکی اور برطانوی کمپنیوں, حکومتی اداروں اور ڈھانچوں پر سائبر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے. کریملن کے ترجمان دیمتری پسکوف نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ ان الزامات کی بنیاد کیا ہے. انہوں نے معمول کی میڈیا بریفنگ کے دوران اخباری نمائندوں کو بتایا کہ لندن اور واشنگٹن نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے, اس لیے الزامات بے بنیاد اور غیر منصفانہ ہیں. یہ انتباہ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی FBI اور برطانوی نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کی جانب سے آیا ہے, جس میں ان کمپنیوں کو اپنے تحفظ کی ہدایات دی گئی ہیں. میانمار کے صدر وین منٹ نے منگل کے روز 8,500 قیدیوں کی معافی کا حکم جاری کیا ہے. یہ اقدام میانمار کے روایتی نئے سال کے موقع پر کیا گیا ہے. ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ اس معافی میں 51 غیر ملکی اور 36 ایسے افراد شامل ہیں جنہیں تھائی لینڈ میں قائم سیاسی قیدیوں پر نظر رکھنے والی تنظیم نے سیاسی قیدیوں کی فہرست میں شامل کیا تھا. امریکی محکمہ تجارت نے ان امریکی کمپنیوں پر 7 سال کی پابندی عائد کر دی ہے جو امریکی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چین کی ٹیلی کام کمپنی ZTE کارپوریشن کو پرزے بیچ رہی تھیں. خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق چینی کمپنی نے گزشتہ برس ٹیکساس کی امریکی فیڈرل عدالت میں یہ جرم قبول کر لیا تھا کہ اس نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کو امریکی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی فراہم کی تھی۔ یہ تھی وہ کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ اظہار کی آزادی پر قدغن اچھی علامت نہیں ہے، تاہم یہ آزادی قومی اداروں کے خلاف استعمال نہیں کی جانی چاہیے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
عدالت عظمیٰ نے عدلیہ مخالف تقاریر نشر کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اس فیصلے سے متعلق ذرائع ابلاغ میں غلط خبر نشر کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ منگل کو چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر لیے گئے ازخود نوٹس کی سماعت کی۔ اس فیصلے میں عدالت عالیہ نے عدلیہ مخالف تقاریر نشر کرنے کا معاملہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا کے سپرد کرتے ہوئے اس پر ادارے سے 15 روز میں جواب طلب کیا تھا۔ عدالت عالیہ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز سمیت حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے متعدد رہنماؤں کے خلاف عدلیہ مخالف بیانات کے الزامات عائد کرتے ہوئے متفرق درخواستیں دائر کی گئی تھیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ذرائع ابلاغ میں یہ خبر چلی کہ عدالت نے نواز شریف اور مریم نواز کی تقاریر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ منگل کو سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ خبر نشر کی گئی کہ ہائی کورٹ نے تقریر پر پابندی عائد کر دی، آئین کی شق 19 اور 68 میں لکھا ہے کہ یہ پابندی کب عائد کی گئی۔ ان کے بقول عدالت عالیہ نے پیمرا کو ان شکوں کے تحت کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ آئین کی یہ شکیں شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی کا حق دیتی ہیں، لیکن ریاستی اداروں اور ریاست کے خلاف بیان کی اجازت نہیں، جبکہ پارلیمان میں اعلیٰ عدلیہ کے جج کے بارے میں بحث کرنے سے بھی منع کرتی ہیں۔ بینچ میں شامل جسٹس عظمت سعید نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ عدالت کا حکم کچھ اور تھا، جبکہ ملک میں ڈھنڈورا کسی اور چیز کا پیٹا گیا، یہ کسی نے باقاعدہ جعلی خبر چلوائی اور عدلیہ پر حملہ کیا گیا۔ اس پر چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم نہیں، اور ازخود نوٹس نپٹا دیا۔ واضح رہے کہ وزارت عظمیٰ کے منصب سے نااہلی کے بعد سے نواز شریف اور ان کی جماعت کے اکثر رہنما عدالتی فیصلوں پر سخت تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں، اور گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بظاہر عدلیہ اور حکمران جماعت میں تناؤ بڑھنے کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور بعض حلقوں کی طرف سے اسے اظہار رائے پر قدغن بھی قرار دیا جا رہا تھا۔ خود نواز شریف نے منگل کو اسلام آباد میں احتساب عدالت میں پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں بظاہر اسی فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ غیر مہذب پابندیاں نہیں لگائی جا سکتیں، اور ان کے بقول لوگوں کی زبان بندی کی گئی اور ان کی بھی زبان بندی کی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی بات نہ سنی گئی تو وہ بڑے پیمانے پر انتشار دیکھ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے بھی اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اظہار رائے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، تاہم ان کے بقول اس بارے میں آئین میں واضح ہدایات موجود ہیں کہ ریاستی اداروں کے خلاف یہ آزادی استعمال نہیں کی جانی چاہیے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے معاون نائب وزیر خارجہ تھامس شینن نے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں کی بلا اجازت نقل و حرکت محدود کرنے کی تصدیق کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود امریکی سفیروں پر پاکستانی حکومت کی جانب سے لگائی گئی اسی قسم کی پابندی کے جواب میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے، تاہم سفارتکاری میں اس طرح کے اقدامات معمول کی بات ہیں۔ اس رپورٹ کی تفصیل بتا رہی ہیں نقبت ملک۔
وائس آف امریکہ کی ازبیک سروس سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے معاون نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور تھامس شینن نے کہا ہے کہ امریکہ نے ملک میں تعینات پاکستانی سفیروں کی بلا اجازت نقل و حرکت پر پابندی عائد کی ہے، اور ایسا پاکستان کی جانب سے امریکی سفارتکاروں کی بلا اجازت نقل و حرکت پر عائد پابندی کے جواب میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا
The government of Pakistan.
ہمارے سفارتکار سفری پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ طویل سفر بھی کر سکتے ہیں، تاہم ان کو اس بارے میں پہلے پاکستانی حکومت کو اطلاع دینا ہوگی، اسی لیے ہم نے جوابی کارروائی کی ہے اور ایسا سفارتی معاملات میں معمول کی بات ہے۔ امریکی اور پاکستانی حکام کے درمیان افغانستان کی صورتحال پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بات چیت افغانستان میں جاری مفاہمتی عمل میں معاون ثابت ہوگی۔ یہ تھے تھامس شینن کے الفاظ۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے متعلق وسطی ایشیائی ممالک کے تحفظات سمجھنا ہوں گے، لیکن ان کے بقول اس کا بہتر راستہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک ایسا وسیع تر مفاہمتی عمل شروع کیا جائے جس میں پاکستان ایک بامانی اور اہم کردار ادا کر سکے۔ انہوں نے کہا، یوں تو بہت سے ممالک کی دلچسپی افغانستان میں ہے، مگر خصوصاً اس کے ہمسایہ ممالک کو یہ دلچسپی زیادہ ہے۔ ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ تمام ممالک کو افغانستان میں امن اور اسے حاصل کرنے کے لیے بات چیت کے طریقہ کار کی اہمیت کا اندازہ بھی ہے، اور اس بات چیت میں یہ تمام ممالک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے مفادات اور اپنے اثر و رسوخ کو سامنے رکھتے ہوئے امن کے اس عمل میں اپنے کردار پر غور کر سکتے ہیں۔ یہ تھے تھامس شینن کے الفاظ۔ امریکی معاون وزیر خارجہ نے حال ہی میں کابل امن عمل کے سلسلے میں ازبکستان میں ہونے والی کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے اسے انتہائی خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پڑوسی ملکوں کے درمیان اس نوعیت کے رابطے افغانستان میں امن کے حصول میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریاست فلوریڈا میں اپنی رہائش گاہ پر منگل کے روز یعنی آج دورے پر آئے جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کا استقبال کریں گے۔ دونوں لیڈروں کے درمیان دو روز تک بات جاری رہے گی، جس کے بارے میں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ مثبت ہوگی۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
منگل کے روز امریکہ کے دورے پر روانہ ہونے سے پہلے جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کا کہنا تھا کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران شمالی کوریا کے جوہری چیلنج سے نمٹنے کے لیے کسی مشترکہ طریقہ کار پر بات چیت کریں گے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جاپان میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ شمالی کوریا کو کچھ زیادہ ہی مراعات دے دیں گے۔ اس بارے میں شنزو آبے کا کہنا تھا، میں اس بات کی تصدیق کروں گا کہ جب ہم شمالی کوریا کو مصدقہ انداز میں پوری طرح سے جوہری اسلحہ اور میزائل بنانے سے باز رکھنے کے لیے مل کر کوشش کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے اس ملک پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا جاری رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان غیر معمولی ملاقات سے پہلے جاپانی وزیر اعظم امریکی صدر سے بالمشافہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم آبے تجارت پر بھی بات چیت کریں گے، جس میں ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ معاہدے میں واپسی بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے منصب صدارت سنبھالنے کے کچھ ہی دیر بعد اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے سعودی عرب کے دورے کے بارے میں مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ۔
وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے وزیر دفاع خرم دستگیر اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ گلف شیٹ فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ ان مشقوں میں 24 ملکوں نے شرکت کی اور یہ ایک ماہ جاری رہیں۔ اختتامی تقریب سعودی عرب کے مشرقی شہر جبیل میں ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عباسی اور جنرل باجوہ کی شاہ سلمان اور شہزادہ محمد سے ملاقات بھی ہوئی۔ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے روایتی قریبی تعلقات ہیں۔ سعودی معاشرے میں پابندیوں کے خاتمے اور انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہونے سے مستقبل میں تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔
ہمارے ان کے ساتھ ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہے which is based on the mutual interest. Now based on that, I think Pakistan aur Saudi Arabia ke darmiyan talukat pehle se zyada behtar honge agar Saudi Arabia open up ho raha hai aur wahan ki jo civil life hai ya personal rights hai individuals ki human rights ke aitbar se if the situation is improving to yakeenan Pakistan ke relation usse pehle se mazid zyada اچھے ہوں گے اور بہتر ہوں گے۔ کوئی ایسی پالیسی وہاں کی نہیں ہے جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کلیش کرتی ہو۔
سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ کہتے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی معاشرے اور پالیسیوں میں تبدیلیوں کا اشارہ دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مدرسوں کی فنڈنگ روکیں گے، یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔
شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ صاحب یہ ہم کر رہے تھے تو ہم مغربی ممالک کے کہنے پہ, امریکہ کے کہنے پہ کر رہے تھے اور اب ہم بدل رہے ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ وہ بدلنے سے مراد یہی ہے کہ اب اس قسم کی فنڈنگ نہیں ہوگی. اور فنڈنگ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فنڈنگ ہم نے سرکاری طور پہ روکی ہوئی ہے, لیکن ہماری بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس قسم کی فنڈنگ کرتی ہیں اور ان کو ہم روکیں گے.
جنرل ریٹائرڈ اعجاز زمان سمجھتے ہیں کہ راحیل شریف کے سعودی اتحاد کی فوج کا سربراہ بننے سے بھی مستقبل میں پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان اسے اپنا اسلحہ فروخت کر سکتا ہے.
سعودی عربیہ کا پاکستانی فارمر آرمی چیف کو اپنی 34 ملکہ اتحاد کا چیف بنانا ہمارے لیے ایک اعزاز کا باعث ہے. اس فورس کا جو استعمال ہے اوور آل امت مسلمہ کے لیے اور دہشت گردی سے فائٹ کرنے کے لیے, اس میں پاکستان اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہے, اپنا ہارڈ ویئر جو بناتا ہے اس کے لیے ایک اوپننگ پاکستان کو مل سکتی ہے. تو اس اعتبار سے بھی میرے خیال میں اس سے تعلقات مزید بہتری آئے گی.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کی تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال میں سعودی عرب پاکستان کو قابل بھروسہ اتحادی سمجھتا ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی نے, جنہیں صدر ٹرمپ نے برطرف کر دیا تھا, اپنی کتاب میں صدر پر کڑی نکتہ چینی کی ہے, جبکہ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں قومی کو جھوٹا قرار دیا ہے. اس بارے میں پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال اور ریپبلکن ساجد تارڑ سے گفتگو کی. ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا تھا
کہ اس وقت ملک کے اندر جو ڈویژنز پیدا ہو چکی ہیں سیاسی اور اخلاقی, ان کو اور بڑھا دیں گی, جس کی وجہ سے لوگوں کا سوچنے کا طریقہ اور ایکسٹریم پہ چلا جائے گا. جو پہلے ہی ٹرمپ صاحب کو پسند نہیں کرتے وہ ان کے اور خلاف ہو جائیں گے, اور جو ٹرمپ صاحب کے سپورٹرز ہیں وہ ہر حالت میں ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا اثر جو ہے ایک معاملے میں تو کنسٹرکٹیو ہے, لیکن ایک بڑی حد تک یہ اس لیے ڈسٹرکٹیو ہے کہ ملک کے اندر جو ڈویژنز پائی جاتی ہیں وہ اور بڑھ جائیں گی. یہ کتاب جو ہے اس کی بحیثیت ایک لیگل ڈاکیومنٹ بہت اہمیت رکھتی ہے. ضروری یہ ہے کہ یہ جو صاحب یہ کتاب لکھی, جو فارمر ڈائریکٹر
جیمز کومی جی,
ان کو ایک یقیناً ایک وٹنس بن کے سامنے آنا ہوگا, جو کہ ملر انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے اس کے متعلق باتیں آگے کر سکیں اور اپنے ایکسپیرینس اور اپنا ایویڈنس پیش کر سکیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کچھ حد تک جو انسرٹینٹیز اور جو ایکسٹریمزم پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے وقت لگے گا.
تارر صاحب, یہ بتائیے کہ جو کتاب لکھی ہے جیمز کومی صاحب نے, اس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کی صدارت کو جنگل کی آگ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دور امریکہ کے اقدار اور رواجات کو بری طرح تباہ کر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ بحیثیت ایک ریپبلکن؟
یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. یہ آج سے جیمز کومی صاحب کو بلیم کرنا کوئی مناسب نہیں ہے. یہ دیکھیں, جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیت کر آئے ہیں اور جو ایک میڈیا کی خوفناک جنگ جو ہے ان کے خلاف جاری ہے, یہ ووٹرز کے لیے یا سٹیزنز کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ دیکھیں, وہ امریکن پریزیڈنٹ ہے, وہ اپنے ووٹ لے کر جیتے ہیں, اور یہ کچھ آرگنائزیشنیں جس میں اب ایف بی آئی بھی شامل ہے, یہ ان لوگوں کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے, آفس آف دا پریزیڈنسی کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے. کومی صاحب, ایف بی آئی کا ڈویژن ہونا, ایف بی آئی کا ہلری صاحب کی, ہلری مسز کلنٹن کی ای میلز کو نہ چھیڑنا, ان کے ٹارمیٹ پہ ان کی ملاقات ہونی, اٹارنی جنرل سے ان چیزوں کو نہ چھیڑنا, الیکشن میں ان کے کوشچنز جو تھے وہ نہ بتائے, اس کا کوئی ایکشن نہ لینا, اور بے حساب ایسی چیزیں ہیں جس میں بائس اوپینین نظر آتی ہے ایف بی آئی کی اور دوسری آرگنائزیشنز کی. اگلے دنوں مائیکل کوہن کے آفس پہ حملہ کرنا جو کہ ان کے جورسڈکشن میں نہیں تھا, تو یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ سامنے نظر آ رہا ہے, جس کے کچھ مثبت اثرات نہیں ہوں گے سوسائٹی کے لیے, جمہوریت کے لیے اور فرسٹ ورلڈ کے لیے. یہ بہت خطرناک چیزیں نظر آ رہی.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال, اس کتاب پر تبصرہ کرنے والے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کئی باتیں ایسی ہیں اور ان کے شافات موجود ہیں جو صدر ٹرمپ کی مشکلات میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں. کس حد تک حقیقت ہے اس میں؟
میں ایک تائید ضرور کرتا ہوں, وہ یہ کہ چونکہ اس کتاب کے متعلق ڈائیورس قسم کے ایشوز اور ایپٹیچیوڈ رکھے جاتے ہیں, تو ضروری یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے سچائی کو سامنے لایا جا سکے. ضروری ہے کہ جو فیکٹس ہیں ان کو سامنے لایا جا سکے تاکہ لوگ بلا وجہ کسی قسم کے شکوک میں نہ رہیں بلکہ ایک فیکٹس کو دیکھ کے بات کریں, جو اس وقت نہیں ہو رہا. تو امید یہی ہونی چاہیے کہ جو مولر انویسٹیگیشن ہوگی اس کی وجہ سے فیکٹس سامنے آئے, تمام لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں یا اپوز کرتے ہیں وہ ایک ہی قسم کے فیکٹس کو دیکھ کے فیصلہ کریں, جو اس وقت نہیں ہو رہا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً اگر یہ کتاب ایسے رہتی ہے اور اگر اس کی جو ایشوز ریز کی گئے وہ کلیریفائی نہیں ہوتے اور سچائی سامنے نہیں آتی, تو پھر یقیناً ٹرمپ صاحب کی پاپولیرٹی میں برا اثر بھی پڑ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کے اندر ڈویژنز اور بڑھ جائیں گی اور وہ بہت منجمد ہو جائیں گی, جس کے نقصانات آئندہ بہت سیریس ہو سکتے ہیں.
سارہ صاحب, ایک آخری بات, یہ جو کتاب آئی ہے ایک ایسے وقت میں آئی ہے جو کہ الیکشن کا سال ہے, جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا اور ناقدین بھی کہہ رہے ہیں کہ مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے, کیا یہ جو ڈویژن ہے سوسائٹی کا یا جو کچھ بھی یہاں پولرائزیشن ہے, یہ اس انتخاب پر آپ ایک ریپبلکن کے حصے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اثر انداز ہو سکتا ہے انتخابات کے نتائج کے اوپر؟
میں اس چیز کو بالکل اس کو رد کروں گا
جی.
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک واحد پریزیڈنٹ ہے جن کی بیس ابھی تک ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. 98% لوگوں جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے ڈاٹا ایسے سروے کے مطابق ابھی تک ان کے ساتھ ہے, نہ کہ صرف 98%. میرے خیال میں ان کی پاپولرٹی اور گین کر رہی ہے.
یہ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کا انٹرویو تھا جو آپ نے سنا. حال ہی میں کالنگ سہمت نامی ناول پر مبنی فلم ریلیز ہو رہی ہے جس کا نام ہے رازی. اس فلم کے بارے میں ہماری ساتھی گل رخ کی ایک رپورٹ.
تیار ہو بیٹا, ہندوستان کے ساتھ ہمارے حالات کافی سخت ہونے والے. وہ آسمان دیکھ رہے ہوں گے اور ہم ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لیں گے.
معصوم لڑکی جسے جاسوسی کا علم بھی نہیں ہے, بیٹی ہے تمہاری ہدایت,
ایک ہندوستانی پہل ہے.
دنیا کی تاریخ میں خواتین کا بطور جاسوس اہم کردار رہا ہے. ایسی بے پناہ فلمیں اور ڈرامے بھی بنائے گئے ہیں جن میں خواتین کو جاسوس کے کردار میں دکھایا گیا ہے. تاہم حال ہی میں کالنگ سہمت نامی ناول پر مبنی رازی فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے, جس میں ایک کشمیری لڑکی نے پاکستانی فوجی آفیسر کے ساتھ شادی کی ہے اور بھارت کے لیے جاسوسی کا کام کرتی ہے. اس فلم کی ہدایت کار ڈائریکٹر مگنا گلزار ہے, جبکہ سہمت نامی جاسوس لڑکی کا مرکزی کردار ہندوستانی فلمی دنیا کے مشہور فلم ڈائریکٹر مہیش بٹ کی بیٹی عالیہ بٹ نے ادا کیا ہے, اور ساتھ میں پاکستانی آفیسر کا کردار وکی کوشال نے ادا کیا ہے. اس فلم کی ہدایت کار مگنا گلزار نے وائس آف امریکہ اردو سے بات کرتے ہوئے کہا.
جی, راضی ٹرو لائف ایونٹس پر بیسڈ ہے. 1971 کی کہانی ہے, ایک لڑکی کی کہانی ہے جو اس وقت حالات ایسے تھے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کہ 71 کی جنگ ہونے والی تھی, اور ان حالات میں اس لڑکی کو سرحد پار بھیجا گیا تھا شادی کرا کر, اور اس مقصد سے کہ وہ وہاں جا کر اسے جو بھی انفارمیشن وہ پا سکے وہ واپس اپنے ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی کو ریلے کریں. یہ اس کی کہانی.
اس فلم کے ٹریلر کو لوگوں کی بڑی تعداد نے دیکھا, جس میں ایک معصوم اور خوبصورت بھارتی جاسوس کشمیری لڑکی کی شادی ایک منصوبے کے تحت اس کے والد جو کہ کشمیر کے امیر تاجر ہوتے ہیں ایک پاکستانی فوج کے آفیسر سے کرواتے ہیں. ایک وفادار بیوی ہونے کی بجائے وہ ایک وفادار جاسوس کے طور پر اپنا کام شروع کرتی ہے. تاہم شادی سے پہلے سہمت کو باقاعدہ اسلحہ چلانے سمیت مختلف قسم کی تربیت دی جاتی ہے. شادی کے بعد سہمت جو بھی معلومات حاصل کرتی ہیں ان کو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کو فراہم کرتی ہے.
میں چاہتا ہوں تم ہندوستان کی آنکھ اور کان بن کے پاکستان میں رہو.
تمہارا رشتہ پاکستان میں کیوں ہوا یہ صرف ہم جانتے ہیں سہمت.
سوری سہمت, گھر والے بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان تمہارا وطن ہے.
میں تو اب وہی کی ہوں جہاں میرے گھر والے ہیں.
میگنا گلزار کا مزید کہنا تھا کہ میں طے کر کے کوئی بھی فلم نہیں بناتی.
جی میں ایسے طے کر کے نہیں کرتی، انسٹنکٹیولی جب کوئی کہانی میری اچھی سامنے آتی ہے، ذہن کو چھوتی ہے، میں پھر اس پہ کام کرنے کا فیصلہ کرتی ہوں، پلاننگ کر کے نہیں ہوتی یہ سب کریٹو چیزیں. جی ایک کتاب پر نردھارت ہے، اس کتاب کا نام ہے کالنگ سہمت، یہ اس کی کہانی.
ٹریننگ سے پہلے کچھ ضروری انسٹرکشنز آپ کو بتا دی جائیں کہ ایز اے فیلڈ ایجنٹ جو انفارمیشن آپ کو حاصل ہو آپ اسے آگے پاس کرتے رہیے. آنکھ اور کان ہر وقت کھلے رہیں. ایک بول، ایک چوک ہوئی اور تمہاری لاش زمین پر پڑی ہوگی.
اس فلم کی پروڈکشن کرن جوہر کے دھرما پروڈکشن میں ہوئی ہے. فلم کو 11 مئی 2018 میں ریلیز کیا جائے گا. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے دکانداروں نے منگل کو اسلام آباد میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی. متاثرین کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں سن 2014 میں شروع کیے گئے آپریشن ضرب عصب میں ان کے بقول لگ بھگ 20,000 دکانیں منہدم ہوئیں اور انہیں اس کا معاوضہ نہیں دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان تک میڈیا کو رسائی حاصل نہیں ہے، اس لیے اسلام آباد میں احتجاج کا فیصلہ کیا گیا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سابق جج اور اس کی بیوی کو اپنے گھر کے 10 سالہ ملازم پر تشدد کے الزام میں 1 سال قید اور جرمانی کی سزا سنائی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک کم عمر گھریلو ملازمہ پر تشدد کے مقدمے میں نامزد سابق ایڈیشنل سیشن جج راجہ خورم علی اور ان کی اہلیہ ماہین ظفر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1-1 سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے. طیبہ پر تشدد سے متعلق خبریں 2016 میں منظر عام پر آئی تھیں، جس کے بعد ذیلی عدالت کے سابق جج اور ان کی اہلیہ کو عدالتی کارروائی کا سامنا ہے. سابق جج اور ان کی اہلیہ کو کمرہ عدالت ہی سے گرفتار کر لیا گیا، لیکن بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 7 روز کی ضمانت دے دی، جس دوران وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ میں اپیل دائر کر سکتے ہیں. اسلام آباد پولیس نے طیبہ نامی کم عمر گھریلو ملازمہ کو راجہ خورم علی خان کے گھر سے زخمی حالت میں برامد کیا تھا. طیبہ پر مبینہ تشدد کا معاملہ اس وقت ملک میں موضوع بحث بن گیا تھا جب اس لڑکی کی تصاویر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر سامنے آئی تھیں، جن میں اس کے چہرے اور ہاتھ پر تشدد کے نشانات نمایاں تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق نے اس معاملے کی سماعت کے بعد 27 مارچ کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو انہوں نے منگل کو سنایا. واضح رہے کہ تشدد کا شکار بننے والی طیبہ کے والد نے مقدمے میں نامزد ضلعی عدالت کے جج اور ان کی اہلیہ کو معاف کر دیا تھا، جس کے بعد اسلام آباد کی ایک عدالت نے جج راجہ خورم علی اور ان کی اہلیہ کی ضمانت منظور کر لی تھی. تاہم چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے صلح نامے پر سوال اٹھایا تھا کہ ایسے واقعات میں عموماً دباؤ ڈال کر صلح کرا دی جاتی ہے اور معاملہ دب جاتا ہے. چیف جسٹس نے پولیس کو اس معاملے کی مکمل تحقیقات کا حکم بھی دیا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کراچی میں 1-7 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کے خلاف شروع ہو جانے والے پرتشدد مظاہروں میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے. کراچی سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد ثاقب.
کراچی کے علاقے منگو پیر ایم پی آر کالونی میں 6 سالہ بچی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر قتل کر کے لاش کچرا کنڈی میں پھینک دی گئی. ابتدائی رپورٹ میں بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے. بچی اتوار کے روز سے لاپتہ تھی. علاقہ مکینوں نے بچی کی لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا. لواحقین نے ملزمان کی گرفتاری اور انصاف کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی. احتجاج کرنے والوں کے پولیس سے مذاکرات ناکام ہونے پر احتجاج ہنگامے میں تبدیل ہو گیا. اس دوران مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جس سے صورتحال کشیدہ ہو گئی. جوابی طور پر پولیس نے بھی ہوائی فائرنگ کی، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے. علاقہ کافی دیر تک میدان جنگ بنا رہا. زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک شخص ہلاک ہو گیا. دوسری جانب پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ بچی کے قتل کیس میں نامزد دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی کے مطابق مقتولہ بچی اورنگی ٹاؤن بلوچ پاڑا کی رہائشی تھی، جو اتوار کو گھر سے کھیلنے کے لیے نکلی، اس کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔
اس کو بالکل ہم دیکھیں گے، اس کا ڈی این اے سیمپلز ہم نے لے لیے ہیں، جو لوگ گرفتار ہیں ان کے ڈی این اے سیمپلز بھی بھجوا دیے گئے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی جلدی رپورٹ مل جائے گی۔
پولیس نے بچی کے ڈی این اے سیمپل بھی حاصل کر لیے ہیں اور رپورٹ آنے کے بعد تحقیقات میں مزید پیش رفت ہو سکے گی۔ ہنگامہ آرائی کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری علاقے میں طلب کر لی گئی۔ پولیس نے متعدد احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی۔ پولیس نے اپنی نگرانی میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد بچی کی تدفین کر دی ہے۔ اس دوران علاقے میں کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل رہا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور بھارت میں جہاں گزشتہ کچھ عرصے سے خواتین پر جنسی حملوں کے کئی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، ریاست اتر پردیش میں ایک تازہ ترین واقعے میں ایک 8 سالہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
کٹھوا کی 8 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل، اور اناؤ کی ایک دلت لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کے معاملے پر پورے ملک میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ اتر پردیش کے ایٹا ضلع میں بھی ایک شادی کے دوران ایک 8 سالہ بچی کا مبینہ طور پر جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ واردات کے بعد ملزم سونو جاٹو فرار ہو گیا تھا، مگر پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ اس سے قبل دیگر ہمسایہ اضلاع میں بھی الگ الگ وارداتوں میں کم عمر لڑکیوں کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی اور قتل کی متعدد وارداتیں ہوئی ہیں۔ یہ وارداتیں آگرہ، علی گڑھ، فیروز آباد اور اٹاوہ اضلاع میں پیش آئیں، جبکہ اٹاوہ ضلع میں ایک دوسری واردات میں 13 اور 17 سال کی دو بہنوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق انہیں گولی ماری گئی ہے۔ دونوں شام کے وقت رفع حاجت کے لیے گئی تھیں، لیکن جب وہ واپس نہیں لوٹیں تو ان کے والدین نے سمجھا کہ وہ گاؤں ہی میں ہونے والی ایک شادی میں گئی ہوں گی، لیکن صبح کو ایک کھیت میں ان دونوں کی لاشیں ملیں۔ ادھر سورت میں ایک 11 سالہ لڑکی کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش پھینک دی گئی۔ اسے ایک ہفتے تک یرغمال بنائے رکھا گیا تھا۔ ملک کے دیگر علاقوں سے بھی خواتین اور بالخصوص کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ حزب اختلاف کا الزام ہے کہ بی جے پی اقتدار والی ریاستوں میں خواتین اور بچیوں کے خلاف جرائم میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ بی جے پی اور اس کی ریاستی حکومتوں کا کہنا ہے کہ ایک بھی قصوروار کو بخشا نہیں جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کٹھوا واقعہ پر تقریباً ایک ہفتے کے ہنگامے کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ بیٹیوں کو انصاف ملے گا اور مجرموں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اسرائیل نے فارسی زبان میں ایک نیا ریڈیو پروگرام شروع کیا ہے، جس میں ایرانی عوام کو ایرانی حکومت کے جارحانہ اقدامات کے بارے میں ایک معروف اینکر پیش کریں گے۔ طلبی میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل لپین نے اس نئے پروگرام اور اس کے اینکر کے بارے میں یہ رپورٹ ارسال کر رہے ہیں۔ سنتے ہیں اسد نذیر۔
اسرائیل اور ایران ایک عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ حال ہی میں اسرائیلی حکومت نے فارسی کا ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے، جس کے میزبان فارسی کے معروف براڈ کاسٹر نیتنل توبیان ہیں، اور اس پروگرام کے ممکنہ سامع ایران کی نوجوان نسل ہے۔ 43 سالہ توبیان کا تعلق ایران کے شہر اصفہان سے ہے، اور 30 سال پہلے وہ اپنے خاندان کے ہمراہ ایران سے فرار ہو کر اسرائیل پہنچے تھے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان گزشتہ 30 برسوں سے شدید سرد جنگ جاری ہے۔ ایرانی رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے اپنی ایک ویڈیو ویب سائٹ پر پوسٹ کی ہے، جس میں انہوں نے اپنی سن 2015 کی پیش گوئی دہرائی ہے کہ اسرائیل 25 سال میں نیست و نابود ہو جائے گا۔
گفتم کہ شما 25 سال آینده رو نخواهید دید۔
دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے حال ہی میں اپنے واشنگٹن کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ اسرائیل کبھی بھی ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دے گا۔ اس سال جنوری سے اسرائیل ایرانی عوام کو مخاطب کر کے ہر طرح کی ترغیبات دے رہا ہے، اور اسی سلسلے میں اسرائیلی پبلک براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے ایک نیا ریڈیو شو فارسی زبان میں شروع کیا ہے۔ اس کے میزبان نیتنل توبیان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس پروگرام کا بنیادی خاکہ بیان کیا۔
either by playing more, I mean,
ینگر کائنڈ آف
ہم نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جدید موسیقی پیش کرتے ہیں اور ایسے موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں جن کا تعلق ایران کی نوجوان نسل سے ہے. ایران میں ان کا پروگرام کس طرح اور کس حد تک سنا جاتا ہے اس کے بارے میں توبیان کہتے ہیں.
I think despite the limitations that the regime imposes,
میرے خیال میں ایرانی حکومت کی عائد کردہ سخت پابندیوں کے باوجود ایرانی عوام انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارا پروگرام سن لیتے ہیں. اس پروگرام میں ایرانی سامعین کی آرا بھی نشر ہوتی ہیں اور اس کا نیا فیس بک پیج بھی شروع کر دیا گیا ہے. توبیان کہتے ہیں کہ اس پروگرام کا اصل مقصد دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے اور باہمی دوستی کی تجدید کرنا ہے جس کی تاریخ بہت قدیم ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی نے اے بی سی نیوز سے انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو منصب صدارت کے لیے اخلاقی طور پر نااہل قرار دیا تھا، جس کے بعد وائٹ ہاؤس اب لڑائی کے موڈ میں ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے کومی کے خلاف ٹویٹر اور وائٹ ہاؤس کے حامیوں کے ذریعے زبردست جوابی حملہ کیا ہے. اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
صدر ٹرمپ پیر کے روز فلوریڈا میں تھے، جہاں انہوں نے ٹیکس کٹوتیوں پر بات کی اور اس بارے میں خبردار بھی کیا کہ ڈیموکریٹ ارکان اس کو رد کرنے کی کوشش کریں گے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا وہ کٹوتیاں ختم کر کے آپ کے ٹیکس بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ کاروبار واپس آ رہے ہیں اور یہ ملک ترقی کر رہا ہے، یہ حقیقت میں ترقی کر رہا ہے. صدر ٹرمپ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کے خلاف اپنے ٹویٹر پیغامات میں جارحانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. کومی کو صدر نے برطرف کر دیا تھا. کومی نے اے بی سی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنے اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن کے لیے نرم رویہ اختیار کریں، اور یوں انہوں نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی. جیمز کومی کا کہنا تھا
He's asking me to drop a criminal investigation of his now former national security advisor.
انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر کے خلاف فوجداری تحقیقات ختم کر دوں. میں نے اسے ایک ہدایت کے طور پر لیا تھا. ان کے الفاظ تھے کہ مجھے امید ہے کہ آپ اسے جانے دیں گے. جیمز کومی نے انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ ٹرمپ اس منصب کے اہل نہیں ہیں. یہی الزام انہوں نے اخبار یو ایس اے ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی دہرایا. جیمز کومی کا کہنا تھا
I don't think he's mentally unfit. He seems to be a person of above average intelligence.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ذہنی اعتبار سے نااہل ہیں. وہ عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہیں. میرا یہ مطلب نہیں تھا. دراصل میرا یہ خیال ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے صدر بننے کے قابل نہیں ہیں. صدر کا دفاع کرنے اور کومی پر جوابی حملہ کرنے والوں میں وائٹ ہاؤس کی مشیر کیلیان کانوے شامل ہیں، جن کا کہنا تھا اور یہ وہ صاحب ہیں جو تاریخ کا تبدیل شدہ ترجمہ سنا رہے ہیں. صدر صاحب بمشکل انہیں جانتے تھے. کومی کے خلاف وائٹ ہاؤس کی جانب سے جوابی حملے کے بعد ڈیموکریٹ اور چند ریپبلکن ارکان کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ صدر ٹرمپ صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تفتیش کرنے والے خصوصی کانسل رابرٹ مولر کو برطرف نہ کر دیں. چند قانون ساز چاہتے ہیں کہ کانگریس مولر کو تحفظ فراہم کرے. رائے عامہ کے حالیہ جائزوں میں امریکیوں کی اکثریت اس بات کی حامی ہے کہ مولر اپنی تحقیقات مکمل کریں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایک وکیل نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک طویل عرصے سے کام کرنے والے ان کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن نے ایک ٹاک شو کے میزبان اور ٹرمپ کے حامی شان ہینیٹی کو خفیہ طور پر قانونی مشاورت فراہم کی تھی. کوہن کی ان کے کاروباری لین دین کی وجہ سے کرمنل تحقیقات کی جا رہی ہیں. رپورٹ کے تفصیلات جانتے ہیں شہناز عزیز سے.
کوہن کے وکیل کی جانب سے یہ انکشاف پیر کے روز نیو یارک کی وفاقی عدالت میں ہونے والی ایک سماعت کے دوران سامنے آیا، جس میں کوہن اور ٹرمپ کے وکلاء نے جج سے ان دستاویزات اور ریکارڈ کا جائزہ لینے کی اجازت کی درخواست کی جو ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے گزشتہ ہفتے کوہن کے مالی امور کے بارے میں چھان بین کے حصے کے طور پر ان کے دفتر، گھر اور ہوٹل کے کمرے سے قبضے میں لیے تھے. یہ تحقیقات ایسے الزامات کے سلسلے میں ہے جن میں کہا گیا ہے کہ کوہن نے مبینہ طور پر ایک اداکارہ سٹارمی ڈینیل اور پلے بوائی کی ایک ماڈل کیرن میکڈوگل کو مسٹر ٹرمپ کے ساتھ ان کے مبینہ تعلقات کے بارے میں زبان بند رکھنے کے لیے رقوم ادا کی تھیں۔ سٹارمی ڈینیل کے وکیل نے ہینیٹی کے نام کے انکشاف کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
Well, I think it speaks volumes, and I think Sean Hannity got thrown under the bus by Michael Cohen's counsel today, who was clearly more concerned.
وہ کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے، اور میرے خیال میں مائیکل کوہن کے کونسل نے آج شان ہینیٹی کو قربانی کا بکرا بنا دیا ہے، جو کہ واضح طور پر شین ہینیٹی کے مقابلے میں صدر کو بچانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ کوہن کے عدالت سے جانے کے بعد ہینیٹی نے کوئی تاخیر کیے بغیر کوہن کے ساتھ اپنے تعلقات کو افشا کرنے پر بات کی، اور ساتھ ہی ایف بی آئی پر اپنے ریڈیو اور ٹی وی کے شوز پر چھاپے مارنے پر تنقید کی۔ ہینیٹی نے، جو فاکس نیوز کے میزبان ہیں، اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وہ کوہن کے موکل نہیں ہیں، اور یہ کہ انہوں نے کچھ قانونی امور پر شان کو محض اپنی رائے دی تھی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چینی دارالحکومت بیجنگ میں صارفین امریکہ اور چین کے درمیان آہستگی سے پھیلتی تجارت کی تلخی کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، اور بعض کو خدشہ ہے کہ یہ تجارتی کشیدگی اگر کسی کھلی تجارتی جنگ میں تبدیل نہ بھی ہوئی تو بھی قیمتوں پر اثر ضرور ڈالے گی۔ بلائٹ کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
ایسے میں جب چین اور امریکہ کے درمیان منڈیوں تک رسائی، عملہ کے دانش کے حقوق اور دیگر پیچیدہ تجارتی امور پر مول تول جاری ہے، بیجنگ میں صارفین کے ذہن میں ایک سادہ سوال گردش کر رہا ہے کہ اشیائے صرف کی قیمتوں پر اس کا کیا اثر ہوگا، اور کیا آخر میں قیمتوں کا بوجھ انہی پر پڑے گا۔ چین دیگر امریکی اشیاء کے علاوہ پھلوں، میوہ جات اور پورک پر پہلے ہی محصولات عائد کر چکا ہے، مگر درآمدات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان لوگوں کو محتاط کر رہا ہے۔ میوہ جات کے ایک ٹھیلے کا مالک کہتا ہے، میں امریکی اشیاء خریدنا بند کر دوں گا، امریکی اشیاء کی فروخت بھی بند کر دوں گا، میں صرف چینی اشیاء خرید سکتا ہوں۔ چینی حکام بارہا اس اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر واشنگٹن نے چین کی 1300 درآمدات پر محصول عائد کیا تو وہ اس کا آخر تک مقابلہ کریں گے، لیکن کوئی بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ محصولات کا اثر کتنا وسیع ہوگا۔ وانگ چونگ یون بیجنگ کی رہائشی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ موسم گرما سین ڈیگو میں گزارتی ہیں، جبکہ امریکی برانڈ مائیکل کورز ان کا بے حد پسندیدہ ہے۔ انہیں امید ہے کہ دونوں ملک بات چیت کے ذریعے اسے حل کر لیں گے، وگرنہ صارفین کو بھگتنا پڑے گا۔
It will have an impact on the Chinese economy, and that has an impact on the public's interests. With higher tariffs and prices, we'll have to spend more.
اس سے چینی معیشت پر اثر پڑے گا، اور اس کا اثر عام لوگوں پر پڑے گا۔ محصولات اور قیمتوں میں اضافے سے ہمیں زیادہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اگر امریکہ نے ہر صورت محصولات لگا دیے تو بیشتر صارفین کا کہنا ہے کہ وہ دیگر غیر ملکی یا پھر صرف ملکی اشیاء خریدیں گے۔
China no longer lags behind and it can make whatever its people need.
چین کسی سے پیچھے نہیں اور اپنے لوگوں کی ضروریات کے مطابق سامان تیار کر سکتا ہے۔ امریکہ پر انحصار کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر کھیلوں کا سامان، ملک میں کئی طرح کا سامان موجود ہے۔ تاہم تنازع چینی منڈیوں تک رسائی کا ہے۔ اگرچہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، اور انہیں یہ بھی علم نہیں کہ امریکہ میں کاروبار کرنے والی چینی کمپنیوں کی رسائی اور چین میں امریکی اور دیگر ممالک کی کمپنیوں کو حاصل رسائی میں کتنا بودھ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے اندر نئے صوبوں کی تشکیل بالعموم اور جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کی بات بالخصوص شہ سرخیوں میں ہے۔ علاقے سے تعلق رکھنے والے متعدد اراکین نے پارلیمنٹ نے نیا اتحاد بنا لیا ہے، جو نہ صرف کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ آئندہ متوقع معلق پارلیمنٹ میں حکومت سازی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے اسد حسن اپنی رپورٹ میں اس دیرینہ مطالبے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کی رپورٹ۔
جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے متعدد اراکین پارلیمنٹ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام سے رکن قومی اسمبلی خسرو بختیار کی قیادت میں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ بھی ایسے وقت میں جب موجودہ حکومت مدت پوری کر رہی ہے اور انتخابات کا دور ہے۔ مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف پنجاب کے اندر ووٹ بینک رکھنے والی تینوں بڑی جماعتیں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے پر اصولی طور پر متفق ہیں۔ نواز لیگ کے رکن قومی اسمبلی سردار امجد فاروق خان کھوسا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
مسلم لیگ نواز بھی صوبہ بنانا چاہتی ہے، اس نے بھی دو قرارداد جو تھی پنجاب اسمبلی میں انہوں نے پاس کی تھی، بہاول پور کا صوبہ کو ریسٹوریشن کی اور ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنانے کی فیور میں بھی ہم لوگ جو کہ ہیں ساؤتھ پنجاب کے لوگ، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ بنے۔
پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید اس بارے میں کہتے ہیں،
لوگوں کی بہت بڑی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور ہمیں ایک اینٹیٹی ملنی چاہیے، تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں، پی ٹی آئی نے اس کو انڈورس کیا۔
اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر تاج حیدر کا موقف سنیے، جو خود کو جنوبی پنجاب صوبے کے تھیسس کا خالق کہتے ہیں۔
پچھلے الیکشن سے پہلے جو بنیادی تھیسس تھی وہ میری لکھی ہوئی تھی، جو بنیاد بنائی تھی وہ معاشی بنیاد بنائی تھی، وہاں جتنے بھی تعلیم کے، صحت کے، ان تمام کے اشارے ہیں وہ پاکستان میں سب سے کم ہیں، اور اسی معاشی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے میری اس تھیسس کو انڈورس کرتے ہوئے یہ ہم نے رکھا تھا۔
اگر تمام جماعتیں متفق ہیں تو صوبہ بننے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس بارے میں جنوبی پنجاب کی سیاست کا قریب سے جائزہ لینے والے تجزیہ کار خالد مسعود خان کہتے ہیں،
کوئی بھی نہیں چاہتا، ہوتا یہ ہے کہ جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے یا جس نے الیکشن لڑ کر حکمرانی لینی ہے وہ تو جنوبی پنجاب کے صوبے کا ایشو کھاتی ہے، جنوبی حکمران بن جاتی ہے وہ اپنی بادشاہت جو اٹک سے لے کر اور سابقہ بات تک ہے اس کو اس کی تقسیم میں کرنا چاہتی ہے۔
تاہم وہ پر امید ہیں کہ اب اس صوبے کو بننے میں زیادہ دیر نہیں ہے،
ہر پارٹی آنے والے الیکشن میں یہ جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے اپنے منشور میں بات رکھے گی، پنجاب صوبہ جو ہے یہ بھی جلد یا بدیر، بلکہ میں کہوں گا زیادہ دیر نہیں ہے بنائے گی اس کے بننے۔
خالد مسعود خان کے بقول جنوبی پنجاب صوبہ محاذ انتخابات تک کم از کم 40 پارلیمنٹیرینز کا فورم بن سکتا ہے، جو آئندہ حکومت کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔
پاکستان کا جو آنے والا الیکشن ہے اس میں ایک مرد پارلیمنٹ جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں وہ وجود میں آنے والی، کیونکہ پنجاب میں کوئی ایشو چاہیے تھا جو آزاد ارکان کا ایک گروپ بنایا جائے گا اور وہ آزاد ارکان ڈیسائیڈ کریں گے جسے کہتے ہیں پاور پالیٹکس میں کہ کس طرف کس پلڑے میں اپنے وزن ڈالنا ہے۔
نواز لیگ کے رہنما سردار امجد فاروق خان کھوسا کے نزدیک یہ محاذ محض سیاسی ڈرامہ ہے۔
الیکشن سٹانٹ کے طور پہ ہی کھڑا کیا، ایشو بنایا، اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی اسمبلی میں بات ہی کوئی نہیں کی۔
تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید اس محاذ کو ڈرامہ نہیں بلکہ علاقے کے عوام کی آواز سمجھتے ہیں، اور محاذ کے ساتھ بعد از انتخابات تحریک انصاف کے اتحاد کو مسترد نہیں کرتے۔
اس بار یہ محاذ اگر نکلتا ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ بھرپور طریقے سے کیمپین چلاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ انہیں کافی تعداد میں یہ سیٹیں لے کر جائیں۔ انتخابات کے بعد تو جو سچویشن بنے گی اس میں تو کوئی تعاون کی راہیں جو ہے نا وہ تلاش کی جا سکتی ہیں۔ انتخابات سے پہلے اس محاذ کے ساتھ ہم کوئی الائنس کریں اس کا مجھے امکان نظر نہیں آتا۔
تجزیہ کاروں کے مطابق اگر جنوبی پنجاب صوبہ بنتا ہے تو باقی علاقوں سے بھی اٹھنے والے مطالبات میں تیزی آئے گی۔ سیاسی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بہتر انتظامی یونٹس کی تشکیل کے لیے نئے صوبے بنانے کے عمل کو پیچیدگی سے نکال کر بھارت کی طرز پر کمیشن کے ذریعے ایک واضح طریقہ کار سے اسے سہل بنانا چاہیے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ روس نے بین الاقوامی نگران کمپنی کو شام میں کیمیائی حملوں کے مشتبہ حملوں کی تحقیقات کو روکنے کی کوشش کی ہے اور ماہرین کے کام کو زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان خاتون حیدر ناورٹ نے الحرہ ٹیلی ویژن کو بتایا کہ وہ شاید اس لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس تنصیب کا جائزہ لینے میں جتنی دیر لگے گی اتنا ہی زیادہ وہ اجزاء اور کیمیا وہاں سے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کرنے والی عالمی تنظیم کے تفتیش کار ہفتے کو شام پہنچ گئے تھے لیکن وہ ابھی تک دوما میں اپنا کام شروع نہیں کر سکے ہیں۔ روس کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ او پی سی ڈبلیو کی ٹیم بدھ کے روز اپنا کام شروع کر دے گی۔ روس نے امریکہ اور برطانیہ کے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ روسی پشت پناہی والے ہیکرز نے امریکی اور برطانوی کمپنیوں، حکومتی اداروں اور ڈھانچوں پر سائبر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ کریملین کے ترجمان دیمتری پسکوف نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ ان الزامات کی بنیاد کیا ہے۔ انہوں نے معمول کے میڈیا بریفنگ کے دوران اخباری نمائندوں کو بتایا کہ لندن اور واشنگٹن نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے ہیں، اس لیے یہ الزامات بے بنیاد اور غیر منصفانہ ہیں۔ یہ انتباہ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی، ایف بی آئی اور برطانوی نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کی جانب سے آ رہا ہے، جس میں ان کمپنیوں کو اپنے تحفظ کی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی محکمہ خارجہ میں پبلک ڈپلومیسی اور پبلک افیئرز کے شعبے کی قائم مقام انڈر سیکرٹری ہیدر ناورٹ نے ان تمام سہولتوں کے لیے امریکی عوام کی جانب سے شکریہ ادا کیا جو بنگلہ دیش نے برما سے فرار ہونے والے روہنگیا پناہ گزینوں کو مدد دینے کے لیے فراہم کی ہیں اور جو اب بھی جاری ہیں۔ قائم مقام انڈر سیکرٹری ناورٹ نے کہا کہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان قریبی رشتے کبھی اتنے اہم نہیں ہوئے اور بنگلہ دیش کی قیادت اتنی متحرک نہیں رہی، جس کا مظاہرہ اس المناک انسانی بحران کے درمیان دیکھنے میں آیا۔ مز ناور نے کہا کہ امریکی حکومت نے بین الاقوامی برادری کے قریبی تعاون سے اگست کے بعد سے روہنگیا اور بنگلہ دیش میں میزبان حلقوں کو انسانی ہمدردی کی اعانت کے طور پر تقریباً 11 کروڑ ڈالر دیے ہیں۔ اس مسئلے پر ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے، نہ صرف امداد کے ذریعے بلکہ روہنگیا کی برما میں اپنے گھروں کو رضا کارانہ، پروقار اور بحفاظت واپسی میں مستقل مدد کے ذریعے بھی۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران سے نمٹنے میں ہمارا تعاون مضبوط دو طرفہ رشتے کا نتیجہ ہے، جسے ہم مزید بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ عرصوں سے امریکہ کی ترقیاتی امداد اور نجی شعبے میں سرمایہ کاری نے بنگلہ دیش میں غیر معمولی سماجی اور اقتصادی ترقی میں تیزی پیدا کی ہے اور امریکہ کے برآمد کنندگان اب اس پوزیشن میں ہیں کہ اعلیٰ معیار کے سامان اور دنیا میں خدمات مہیا کر کے بنگلہ دیش کی معیشت کو اگلی سطح پر لے جانے میں مدد دیں گے۔ مز ناور نے اس جانب توجہ دلائی کہ امریکہ اور بنگلہ دیش کے درمیان سیکیورٹی کی شراکت سے بہت سے فائدے ہوئے ہیں، جن میں علاقائی جہاز رانی کی بڑھتی ہوئی سیکیورٹی، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں تعاون اور اقوام متحدہ کی جانب سے بہتر امن کاری شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ بنگلہ دیش امن کاری کی بین الاقوامی فوج کو تربیت دینے اور ان کی مدد کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس میں گزشتہ مہینے کی شانتی دوت 4 مشقیں شامل ہیں، جن کی میزبانی بنگلہ دیش نے کی تھی، جن میں 30 سے زیادہ ملکوں سے 1000 شرکا اور امریکہ کے 50 فوجی شامل تھے۔ قائم مقام انڈر سیکرٹری ناورٹ نے کہا کہ بنگلہ دیش کے تمام لوگوں کی صلاحیت اور ان کی قدر و قیمت پر ہمارا مشترکہ یقین ہماری شراکت داری کا مرکزی ستون ہے، اور ہم جبکہ تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے مل کر خوشحالی سے ہمکنار ہو رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہند و بحر الکاہل کے پورے علاقے اور دنیا بھر میں امن اور آزادی کے نصب العین کی حمایت برابر جاری رکھیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
زندگی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے اور امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں میں حالیہ تبدیلی کے تحت اس پروگرام کا دورانیہ 30 منٹ سے بڑھا کر 55 منٹ کر دیا گیا ہے۔ ہر جمعرات کو نشر ہوگا پاکستان میں رات 9 سے 9:55 تک ریڈیو پر، میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu۔ سننا نہ بھولیے ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:55 تک، پیشکش یاسمین جمیل۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کرٹس پائنم۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 5-5 منٹ کے بلٹنز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اب آپ سنیے گا پروگرام چہاں رنگ۔